اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ جنوبی ایشیا،
بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کے مابین ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر، تفصیل کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شمالی کوریا نے اپنی فوجوں کو انتہائی چوکس کر دیا جو اگلے محاذوں پر آمنے سامنے لڑائی کی تیاری کر رہی ہیں، اور جمہوریہ مقدونیہ نے کہا ہے کہ وہ محدود پیمانے پر اپنے تارکین وطن کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت دیں گے جو انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت نے پاکستان کے قومی سلامتی اور امور خارجہ کے لیے وزیر اعظم کے مشیر کے دورے بھارت کے موقع پر حریت کے رہنماؤں سے ملاقات کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی سے متعلق جو بات چیت ہونے والی تھی اس میں تعطل کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور پاکستان کے مابین قومی سلامتی کے مشیروں کی سطح پر ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ بھارت نے مذاکرات سے قبل علیحدگی پسند حریت رہنماؤں سے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز کی مجوزہ ملاقات پر سخت اعتراض کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ یہ موقف دہرایا ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتوں میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بقول ان کے، ایک طرفہ اور نئی شرائط کا نفاذ اور مسق شدہ ایجنڈا آگے بڑھنے کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ وکاس سوروپ نے یہ بھی کہا کہ اوفا میں دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے دہشت گردی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کا فیصلہ کیا تھا۔
read out jointly by the two foreign secretaries was very clear. The NSAs were to meet to discuss all issues connected to terrorism. This was the only agenda set for them by the two prime ministers.
وہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریوں نے اوفا میں مذاکرات سے متعلق جو بیان مشترکہ طور پر پڑھا تھا وہ بہت واضح تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر دہشت گردی سے متعلق تمام امور اور سرحد پر امن و امان کے قیام پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ واحد ایجنڈا تھا جو دونوں وزراء اعظم نے طے کیا تھا۔ وکاس روپ نے الزام لگایا کہ پاکستان نے نئی دہلی میں ملاقات سے متعلق بھارت کی تجویز کا جواب 22 روز میں دیا اور اس کے بعد ایسا ایجنڈا پیش کیا جو اوفا میں ہوئی مفاہمت سے الگ تھا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان طے شدہ عمل پر ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنے میں جھجک رہا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے علیحدگی پسند حریت رہنماؤں کو سرتاج عزیز سے ملاقات کے لیے دہلی مدعو کیا ہے، جس پر بھارت نے اعتراض کیا۔ اس نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ سرتاج عزیز کشمیری رہنماؤں سے ملاقات نہ کریں۔ بھارت کی یہ تجویز پاکستان نے رد کر دی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے الزام لگایا کہ بھارت کی جانب سے شرائط پر اصرار بامقصد اور بامانی مذاکرات کے سلسلے میں بھارت کی عدم سنجیدگی ظاہر کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بغیر کسی پیشگی شرط کے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ سال اگست میں جب دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریوں کے مابین مذاکرات ہونے والے تھے تو پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے حریت رہنماؤں کو مدعو کرنے کی وجہ سے بھارت نے مذاکرات منسوخ کر دیے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ہمارے ساتھی محمد اشتیاق اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ اس خبر پر پاکستان کے رد عمل کے بارے میں ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم محمد اشتیاق۔ اشتیاق، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی میں سن سکتا ہوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے
اشتیاق، آپ کی آواز سمجھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔
کیا اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
اب بہتر ہے، جی بولیے پلیز۔
جی اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہاں سے بیان جاری ہوا ہے، جس میں جو بھارت کی طرف سے اب تک کے بیانات آئے ہیں اس پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان بامقصد مذاکرات میں سنجیدہ ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ
اشتیاق آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہیلو جی سامعین، لگتا ہے ہم محمد اشتیاق کی کال ڈراپ ہو چکی ہے. ہم اپنی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پاکستانی فوج نے جنہیں فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے، شمالی وزیرستان کی وادی شوال میں چھپے ہوئے جنگجوؤں کے خلاف زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی اہداف جلد از جلد حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے. جنرل راحیل شریف نے آپریشن کے دوران فضائی اور زمینی فورسز کے درمیان رابطوں کو بھی سراہا ہے. افغان سرحد سے ملحقہ وادی شوال ایک دشوار گزار علاقہ ہے. پاکستانی فوج نے 15 جون 2014 کو شمالی وزیرستان میں ضرب عزب کے نام سے بھرپور کارروائی کا آغاز کیا تھا. پاکستانی فوج کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ اس قبائلی علاقے کے بیشتر حصے کو دہشت گردوں سے صاف کروایا جا چکا ہے، لیکن شوال میں زمینی کارروائی نہیں کی گئی تھی. تاہم ان علاقوں میں پاکستانی فوج فضائی کارروائیاں کرتی رہی ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایسی کارروائیوں میں تیزی دیکھی گئی جن میں درجنوں جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا. تاہم شمالی وزیرستان کے وہ علاقے جہاں فوجی آپریشن جاری رہے وہاں تک میڈیا کو براہ راست رسائی نہیں، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب کا ایک سال مکمل ہونے پر پاکستانی فوج کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق فوج کی کارروائیوں میں لگ بھگ 2,750 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ لگ بھگ 350 فوجی افسران اور جوان بھی اس دوران ہلاک ہوئے. دہشت گردوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائیوں کے باوجود حالیہ ہفتوں میں افغانستان کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا گیا کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جو افغان حکام کے بقول ان کے ملک کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے، اور پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ٹیلی فون لائن پر محمد اشتیاق ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. جی محمد اشتیاق
جی، اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں جو بات چیت مجوزہ بات چیت نئی دہلی میں ہونی ہے اس کے حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا جو بیان سامنے ہے اس پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے پرعزم ہے، اور یہ بات چیت وہ دونوں ممالک کے وزراء اعظم کے درمیان 10 جولائی کو جو اوفا میں ملاقات ہوئی تھی اس کے تناظر میں کرنا چاہتا ہے. بیان میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ بھارت ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے اس عمل سے جس پر دونوں ممالک کے وزراء اعظم نے اتفاق کیا تھا اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے قبل جو اگست کا مہینہ تھا گزشتہ سال، تب بھی بھارت نے دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹری سطح کے درمیان جو بات چیت ہے اسے بھی اسی ہی طرح منسوخ کر دیا تھا. پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ خاصی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر حالیہ مہینوں کے درمیان پے در پے فائر ہے اس کی وجہ سے، اور اسی ہی تناظر میں اس خواہش کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کی ضرورت ہے کہ وہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اپنائے. اب یہ بھی ایک مرتبہ پھر کہا گیا کہ پاکستان کے جو مشیر برائے قومی سلامتی ہیں اب جب وہ بھارت جائیں گے تو وہاں جو کشمیری جن کی جس قیادت کو بلایا گیا ہے اگر ان سے نہیں ملتے تو یہ ان روایات کے خلاف بات ہوگی جو اب تک پاکستان اپناتا رہا ہے، اس لیے پاکستان اس طرح کی کوئی تجویز جو ہے وہ منظور نہیں کر سکتا. پاکستان کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہیں بھارت جانا ہے، تو اور اب تک کا یہی پلان ہے کہ وہ 23 کو بھارت جائیں گے، لیکن اب جو بات کی اب بھارت کی طرف سے خاص طور پر جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان اور کشمیری مشیر خارجہ اور کشمیری قیادت کی مجوزہ ملاقات کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو بات چیت ہے اس پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. پاکستان اب اپنا جو باقاعدہ ایک اور لائے عمل ہے اس کا متوقع طور پر کل اعلان کرے گا، اور سرتاج عزیز نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرنا ہے کل دن کو.
جی بہت شکریہ محمد اشتیاق. دنیا کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے، جو پاکستان میں تعلیم کے فروغ کی زبردست حامی اور سرگرم کارکن ہیں، او لیول امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم بتاتی ہیں۔
نوبل امن انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کے او لیول کے امتحانات کا نتیجہ آ گیا ہے، جس میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ملالہ کے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میری اہلیہ تور پکئی اور میں ملالہ کے 6A+ اور 4A لینے پر بہت فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے۔ نتیجے کی خبر آنے کے بعد ٹویٹر پر ملالہ کے لیے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں بینظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو بھی شامل تھی۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ میری پیاری بہن ملالہ کا او لیول کا نتیجہ آ گیا ہے اور اس نے 6A+ اور 4A حاصل کیے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے انگریزی میں مجھے بہت فخر ہے، تعلیم اور فخر پاکستان کے ہیش ٹیگ استعمال کیے۔ تفصیلات کے مطابق ملالہ نے ریاضی کے دونوں پرچوں بایولوجی، کیمسٹری، فزکس اور دینیات میں A+ جبکہ تاریخ، جغرافیہ، انگریزی زبان اور انگریزی ادب میں A گریڈ حاصل کیا۔ برطانوی نظام تعلیم میں او لیول پاکستان کے میٹرک امتحان کے برابر ہے۔ 2012 میں ملالہ یوسفزئی پر ہونے والے حملے کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا، تاہم ملالہ نے 18 سال کی عمر میں اپنا پہلا تعلیمی مرحلہ شاندار کارکردگی کے ساتھ عبور کر لیا ہے۔ پاکستان کے شمال مشرقی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر سوات سے تعلق رکھنے والی ملالہ یوسفزئی کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر طالبان نے 2012 میں سر میں گولی مار دی تھی، تاہم وہ اس حملے میں بچ گئیں اور صحت یاب ہونے کے بعد دنیا بھر میں بچوں کی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ انہیں گزشتہ سال 17 برس کی عمر میں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے جمعے کی دوپہر نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا، تاہم اس حملے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ صوبائی پولیس چیف سید مسعود جاکوبی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسٹر دوستم شمالی فاریاب صوبے کے دور دراز علاقے ضلع کیسر جا رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ مسٹر دوستم کے ترجمان سلطان فیضی کے مطابق جنرل دوستم کے آدمیوں نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے فائرنگ کی، جس سے 8 افراد ہلاک اور 13 دیگر زخمی ہو گئے۔ مسٹر یعقوب کے مطابق مرنے والا ایک حملہور کی قومیت ازبک تھی۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اپنی فوج کو چوکس کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج اگلے محاذوں پر مقابلے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان کا یہ بیان شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والی گولہ باری کے بعد سامنے آیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق مسٹر کم کا یہ بیان شمالی کوریا کے مرکزی فوجی کمیشن کے ساتھ جمعے کے روز ہنگامی اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے۔ جنوبی کوریا نے بھی اپنی فوجی تیاری کو بلند ترین سطح تک کر دیا ہے اور حملے کے فوری خطرے کا اشارہ دیا ہے۔ سول نے مشترکہ صنعتی پارک میں لوگوں کے داخلے کو محدود کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن کی وزارت کے ترجمان جونگ جون ہی کا کہنا ہے، اپنی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم کسان کے مشترکہ صنعتی پارک میں اپنے لوگوں کی آمد و رفت کو محدود کر دیں۔ اس کے لیے ہماری پہلی ترجیح ان لوگوں کو اجازت دینا ہے جو ایک ہی دن میں جا کر واپس لوٹ سکتے ہوں، اور دوسرا وہ لوگ جن کا تعلق براہ راست کاروبار اور انتظامیہ سے ہے۔ یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن کی وزارت کے ترجمان جونگ جون ہی کے۔ جمعرات کے روز کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب شمالی کوریا نے مغربی سرحد کے ساتھ جنوبی کوریا کی فوجی پوزیشنز پر گولہ باری کی۔ سول نے جواب میں درجنوں توپ کے گولے فائر کیے ہیں۔ فریقین کی جانب سے اس گولہ باری کی وجہ سے کسی نقصان یا کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ توپ کے یہ گولے اس 4 کلومیٹر طویل غیر فوجی علاقے میں گرے جو دونوں کوریائی ممالک کو جدا کرتا ہے۔ سول کی طرف سے پیانگ یانگ پر سرحد کے قریب بارودی سرنگیں بچھانے کے الزام کے بعد دونوں کوریائی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس ماہ ان بارودی سرنگوں کے پھٹنے کی وجہ سے جنوبی کوریا کے 2 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سول نے سرحد کے قریب پیانگ یانگ کے خلاف لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ شمالی کوریا نے جمعرات کو دھمکی دی کہ اگر جنوبی کوریا نے یہ پروپیگنڈا آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر بند نہ کیا تو وہ مزید فوجی کارروائی کرے گا۔ تاہم جنوبی کوریا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ نشریات جاری رہیں گی۔ شمالی کوریا گولہ باری سے انکاری ہے۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن کی وزارت کے ترجمان جونگ جون ہی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے جارحانہ اقدام واضح ہیں۔ امریکہ نے جمعرات کو کہا کہ اسے سرحد کے آر پار ہونے والے تشدد پر تشویش ہے، اور واشنگٹن میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بقول ان کے ایسے جارحانہ اقدامات صرف کشیدگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے پیانگ یانگ پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات اور بیان بازی سے گریز کرے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔ یونان کے وزیراعظم الیکسس سپراس کی جماعت سیریزا میں موجود انتہائی بائیں بازو کے اراکین نے الگ جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ دریاسنا وزیراعظم سپراس نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیل مائیکل براؤن کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
ان 25 ممبرز کا کہنا ہے کہ الگ سیاسی جماعت تشکیل دینے کی وجہ مسٹر سپراس کی اپنے اس وعدے سے روگردانی ہے جس کے تحت انہوں نے یورپی یونین کی جانب سے بیل آؤٹ فنڈنگ کے بدلے میں سخت اصلاحات منظور نہیں کرنے تھے۔ مسٹر سپراس نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے پر قائم رہنے کے لیے بہت کوششیں کی اور ایک ایسا بہترین ڈیل کیا ہے جو وہ کر سکتے تھے۔ جمعرات کے روز الیکسس سپراس نے صدر کو اپنے استعفے سے آگاہ کیا اور 20 ستمبر کو نئے انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ مطالبہ عہدہ سنبھالنے کے محض 7 ماہ بعد کیا ہے۔
Θα ήθελα λοιπόν να σας υποβάλω την παραίτηση της κυβέρνησης και να σας καταθέσω την πεποίθησή μου ότι πρέπει να εκτιμηθώ...
میں اپنے اس حکومتی عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں اور میں اپنے اس یقین کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ آئینی عمل کا آغاز فوری طور پر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم جلد سے جلد الیکشن کی جانب بڑھ سکیں اور تاکہ یونان کے لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ملک کو تنازع سے نکالنے کے لیے کس سمت جانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے یونان کے سبکدوش ہونے والے وزیراعظم الیکسس سپراس کے۔ ایتھنز کی سڑکوں پر بعض یونانی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا انتخاب سے ایک مستحکم سیاسی تبدیلی آ سکے گی یا نہیں۔ ایک شہری کے الفاظ، پریشان ہونے والی کیا بات ہے، الیکشن جیتنے والا اگلا شخص بھی وہی کچھ کرے گا جو پچھلے نے کیا ہے، بدقسمتی سے ہم ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے یونان کے ایک شہری کے۔ گزشتہ 5 برسوں میں یونان کو دیا جانے والا یہ تیسرا بیل آؤٹ پیکج ہے۔ یورو زون کی جانب سے اس فیصلے نے یونان کو نادہندہ ہونے سے بچایا ہے اور امکان یہ ہے کہ اس نے یونان کو یورپ کے 19 رکنی یورو کرنسی بلاک سے نکلنے سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمہوریہ مقدونیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ محدود پیمانے پر ایسے تارکین وطن کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت دیں گے جو انتہائی غیر محفوظ ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ غیر محفوظ تارکین وطن کو ملکی وسائل کے حساب سے معاونت کی جائے گی۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے جمعے کے روز خبر دی کہ سینکڑوں تارکین وطن نے یونان کی سرحد پار کی ہے اور مقدونیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ وقت سے پہلے انتخاب منعقد کرائیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان اتحاد کے ساتھ بات چیت میں ناکامی اور کرد باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی پر کشیدگی کے بعد کیا ہے۔ وزیراعظم احمد داوتوغلو نے اس ہفتے اتحادی حکومت بنانے کی کوششیں اس کے بعد ختم کر دیں جب دو چھوٹی پارٹیوں نے بات چیت چھوڑ دی۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ ترکی کو شدت پسند گروپ داعش کے خلاف کارروائیوں اور اپنی سرحدوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ داعش اس سرحد سے شام اور عراق میں اپنے جنگجو اور ساز و سامان لے جاتا رہا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ داعش کے خلاف فضائی کارروائیوں میں ترکی کی شمولیت ایک عرصے سے درکار تھی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما امریکی کانگریس کے ارکان پر مسلسل زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کے جوہری معاہدے کی حمایت کریں اور کہا کہ اگر تہران معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر پابندیاں دوبارہ نافذ کی جا سکتی ہیں یا اس کے خلاف فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ مسٹر اوباما نے یہ بات نیو یارک سے ڈیموکریٹ نمائندے کے نام ایک خط میں کہی جو 19 اگست کو لکھا گیا۔ بینکاک کے اس مندر پر جمعے کے روز مذہبی رسومات ادا کی گئیں جہاں اس ہفتے مہلک بم دھماکے ہوئے تھے، جبکہ حملہ آوروں کی تلاش کے بارے میں حکام مسلسل بے سروپا بیانات دے رہے ہیں۔ شام کے قبضے والی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 5 غیر مسلح شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبر شام کے ذرائع ابلاغ نے دی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں راکٹ داغے جانے کے جواب میں یہ کارروائی کی، اور اس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے اسلامی جہاد عسکریت پسند گروپ کے فلسطینی ارکان تھے۔ داعش جنگجوؤں نے شام کے وسطی شہر ہومس میں ایک قدیم مسیحی خانقاہ کو تباہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھیجی جانے والی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ کریاتین شہر کے قریب سینٹ ایلن خانقاہ کے حصوں کو بلڈوزر سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس شہر پر داعش نے اس مہینے کے شروع میں قبضہ کیا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب کینیا میں دہشت گردی پر تشویش بڑھ رہی ہے، اس ملک کے قانون ساز ایک نیا قانون لانے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت شہری علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوجیوں کو تعینات کیا جا سکے گا، لیکن اس مجوزہ بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے ہی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیروبی سے وائس آف امریکہ کے محمد یوسف کی رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
صومالیہ میں قائم عسکریت پسند گروپ الشباب کی جانب سے کینیا کے اندر کئی دہشت گرد حملوں کے بعد ایک ایسی قانون سازی کی تجویز پیش کی جا رہی ہے جس کے تحت فوج سے اندرون ملک سیکیورٹی اداروں میں کام لیا جا سکے گا، لیکن اس قانونی مسودے کو قانونی ماہرین اور بعض سیاستدانوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ جس انداز میں قانون کا مسودہ تحریر کیا گیا ہے، اس سے فوج پر صرف ہونے والی رقوم کو سرکاری جانچ پڑتال سے تحفظ مل جائے گا۔ کینیا کی لا سوسائٹی کے چیئرمین ایرک مٹوا کہتے ہیں کہ ملک کے تمام اداروں کے اخراجات کے معائنے کی لازمن اجازت ہونی چاہیے اور فوج کو اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔
Every public money which is expended is subject to accounts and it is subject to accounts through the constitution and
وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کی جانے والی ہر قسم کی سرکاری رقم کی آئین کے تحت اور اداروں کے تحت جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے جسے آئین میں جانچ پڑتال کی غرض سے طے کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کوئی ایسے فنڈز نہیں رکھ سکتے خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں جس کی جانچ پڑتال نہ ہو سکے۔ لیکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک ماہر رچرڈ ٹوٹا کہتے ہیں کہ قانون سازی کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کو اندرونی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مزید کارآمد بنایا جائے۔
is not a wrong intention. One thing that you realize the bill wants to do is how can we use
ان کا کہنا ہے کہ اس مسودہ قانون کا منشا و مقصد خود غلط نہیں ہے۔ آپ ایک چیز تسلیم کریں گے کہ بل کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ ہم کس طرح کینیا کی اپنی دفاعی فورسز کو ملکی تحفظ کے لیے مسائل کے حل میں استعمال کر سکتے ہیں اور انہیں کس موقع پر بلایا جا سکتا ہے، اور جب انہیں بلایا جائے تو وہ کس طریقے سے خود کو ملک کے اندر دوسرے داخلی اداروں سے منسلک کریں۔ لیکن قانون کا یہ مسودہ شہری علاقوں میں امن و امان کے قیام کے لیے فوج کی تعیناتی کی تجویز بھی دیتا ہے۔ حزب اختلاف کے سیاستدان زور دیتے ہیں کہ فوج کو بیرونی جارحیت سے ملک کو بچانے کے اپنے کردار پر سختی سے کارآمد رہنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی ایک تنظیم پولیٹیکل پارٹیز کولیبوریٹو فورم کے چیئرمین بینجامن میوما کہتے ہیں کہ کچھ قانون ساز ایک برے بل کو آگے بڑھانے کے لیے سیکیورٹی سے متعلق خدشات کا استعمال کر رہے ہیں۔
There is overreaction on the insecurity caused by terrorism and maybe people are trying to cure the terrorism issue
دہشت گردی کے نتیجے میں جنم لینے والے عدم تحفظ پر وہ ضرورت سے زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دہشت گردی کے مسئلے کا علاج ایسے قوانین بنا کر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن پر اچھی طرح سوچ بچار نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے قوانین کے حوالے سے دانش مندانہ طرز عمل یہ ہوگا کہ وہ آئین کے مطابق ہوں اور یہ کہ اس سے کینیا کے دوسرے لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ دفاع اور خارجہ امور سے متعلق پارلیمنٹ کی کمیٹی کے چیئرمین نے اس ہفتے کہا تھا کہ مجوزہ بل کو پارلیمنٹ میں بحث و مباحثے کے لیے بھیجے جانے سے قبل ایک پینل عوام، سیاسی رہنماؤں اور قانونی ماہرین کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات سنے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی فلم بن روئی کی بھارت کے 81 سینما گھروں میں ریلیز، تفصیلات فکر و فن میں۔
لگتا ہے آج بہت آنسو بھریں گے۔
ہیلو،
ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، ساتھ دیں گے میرا۔
پاکستانی فلم بن روئی نے نہ صرف اندرونی ملک بلکہ انٹرنیشنل باکس آفس پر بھی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس فلم نے بھارت میں 81 اسکرینز پر ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی فلم کا اعزاز بھی حاصل کر لیا ہے۔ بلے بلے ناچے ہیں یہ کام ناچیا، بلے ہم ٹی وی نیٹورک کے پبلک ریلیشنز ایگزیکٹو منہاس صغیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بن روئے پاکستان کی پہلی فلم ہے جو بھارت کے 81 سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے۔
تیرے بنا جینا نہیں میں سونیا، تیرے رنگ رنگی گئی
کو باکس آفس پر سامنا تھا سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کا۔ اس کے باوجود بن روئے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور فلم کے تمام شوز ہاؤس فل رہے۔ مومنہ دریت بن روئے کی پروڈیوسر بھی ہیں اور شہزاد کشمیری کے ساتھ انہوں نے فلم کو ڈائریکٹ بھی کیا ہے۔ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید سٹارر بن روئے کی کہانی ایک لڑکی سبا کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خوابوں کے شہزادے ارتضا سے محبت کرتی ہے۔
پیار، پھولوں کی خوشبو، پہلی بارش، دل، خواب، کیا ہے پیار؟ پیار تو کچھ بھی نہیں، بس پیار، صرف پیار۔
ارتضا ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور ایک دوسری لڑکی سمن کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کہانی میں ڈرامائی موڑ اس وقت آتا ہے جب سمن سبا کے گھر رہنے آتی ہے اور دونوں میں گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر جلد ہی وہ دن بھی آ جاتا ہے جب ارتضا سبا کے سامنے سمن سے محبت کا اعتراف کرتا ہے۔ اس ٹرائنگل کہانی کا انجام جذبات سے بھرپور اور دل کو چھو لینے والا ہے۔
اماں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ مجھے مار ڈالیں لیکن یہ شادی کرنے کو نہ کہیں۔ آپ مجھے میری مرضی کے خلاف یہاں لے آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے میں کرتی چلی جاؤں گی۔
خدا کی قسم کہیں بھی چلا جاؤں گا مگر تمہیں خود سے نجات دے دوں گا۔
فلم بن روئے آسٹریلیا میں 14 اور کویت میں 21 اگست کو ریلیز ہوگی۔
یوں ہی جل جائیں گے، یوں ہی مٹ جائیں گے، یوں ہی جل جائیں گے، یوں ہی مٹ جائیں گے۔ آتش عشق میں راکھ ہو جائیں گے، آتش عشق میں راکھ ہو جائیں گے، یوں ہی جل جائیں گے، یوں ہی مٹ جائیں گے، یوں ہی جل جائیں گے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان نے انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کی جانے والی پولیو ویکسین کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیا ہے، جو ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے مہم میں تیزی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان نے آئندہ سال تک ملک سے مکمل طور پر پولیو کے خاتمے کے لیے ٹیکوں کی مدد سے بچوں کو انسداد پولیو ویکسین دینے کے باضابطہ عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق टीकों के जरिए इंसदाद पोलियो की वैक्सीन से हर साल मुल्क भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे और वैक्सीन देने के इस तरीके को दीगर बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने के साथ साथ एक बार टीके के जरिए भी बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी, जिससे पोलियो वायरस के खिलाफ बच्चों में कुव्वत मुदाफियत मजीद बढ़ जाएगी। दुनिया के बेशतर मुल्कों में पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीनेशन टीकों के जरिए ही दी जाती है और इसके नतायज खतरे पिलाने से कहीं ज्यादा बेहतर आए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के वो दो मुल्क हैं जहां इंसानी जिस्म को अपाहज कर देने वाली बीमारी पोलियो के वायरस पर ताहाल पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। नाइजीरिया का शुमार भी इन दो मुल्कों के साथ होता रहा है, लेकिन गुज़श्ता एक साल के दौरान यहां पोलियो का एक भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि जल्द ही इसे पोलियो से पाक मुल्क का दर्जा मिल जाएगा। नाइजीरिया में टीकों के जरिए पोलियो से बचाव की वैक्सीन देने का तरीका रवां साल के अवाइल में शुरू किया गया था। टीके के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन की अफादियत तो बिलाशुबा ज्यादा है, लेकिन यह कतरों की सूरत में पिलाई जाने वाली वैक्सीन से कीमतन महंगी है और इसे डॉक्टर या तरबियत याफ्ता अमला ही बच्चों को लगा सकता है। लेकिन तिब्बी माहिरीन का कहना है कि टीके के जरिए लगाई गई वैक्सीन एक बार लगाने से ही खातिर खा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में पोलियो से मुतासिरा 306 केसेज रिपोर्ट हुए थे, जो कि 14 सालों में किसी एक ही बरस में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई तादाद थी। तहम इंसदादे पोलियो के लिए की जाने वाली मौसर कोशिशों के बायस रवां साल इस जमीन में खातिर खा बेहतरी देखी जा रही है और अब तक सिर्फ 29 बच्चों में इस वायरस की तस्दीक हुई है। हुकूमत में शामिल अहदेदार ये अज़्म जाहिर करते हैं कि रवां साल के अवाखिर तक इस मूजी वायरस पर काबिल जिक्र हद तक काबू पा लिया जाएगा और इंसदादे पोलियो मुहिम के तसलसल को बरकरार रखने के लिए मकामी नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं को इसमें शामिल करने के साथ साथ रजाकारों की टीमों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। दिसंबर 2012 से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसदादे पोलियो मुहिम से वाबस्ता रजाकारों पर शिदत पसंदों के हमलों में 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और मुहिम में मुतादिद बार तातुल के बायस पोलियो के खात्मे की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंच चुका है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीकी पहली दफा एश कार्टर ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो दाइश के खिलाफ लड़ाई में और अपनी सरहद को कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम उठाएं। तफसीलात माइकल ब्राउन की रिपोर्ट में शहनाज नफीस की जुबानी।
अमरीकी वजीर दिफा एश कार्टर ने एक सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा,
We do want Turkey to do more in the fight against ISIL. Your specific question was about Turkey joining in the coalition.
हम चाहते हैं कि दाइश के खिलाफ लड़ाई में तुर्की मजीद किरदार अदा करे। आपका सवाल खास तौर पर इतिहादियों के फिजाई मुहिम में तुर्की की शमूलियत से मुतल्लिक है। उसूली तौर पर तुर्की इसके लिए राजी हो चुका है। अब उनकी दाइश के खिलाफ ATO में शरीक होने और इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है। ये अल्फाज थे अमरीकी वजीर दिफा एश कार्टर के। तुर्की ने गुज़श्ता माह अमरीकी तैयारों को दाइश के खिलाफ हमलों के लिए अपना इंसर्लिक हवाई अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, ताहम खुद उसने अपनी फौजी कार्रवाई की तवज्जो खिते में अपने देरीना मुखालिफ कुर्दों छापामारों के खिलाफ मरकूज रखी। अमरीका तवक्को कर रहा है कि तुर्की जितनी तवज्जो कुर्दों के खिलाफ लड़ाई को दे रहा है, उतनी ही तवज्जो वो दाइश के उन जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई को भी दें जो सरहद पार करके इराक और शाम में तुर्की से दाखिल होते हैं। एक दफा फिर अमरीकी वजीर दिफा एश कार्टर के अल्फाज,
We need them also as a neighbor to this conflict zone, as a long-time NATO ally and a responsible member.
हम चाहते हैं कि इस तनाज़े में बतौर एक पड़ोसी मुल्क और नेटो का एक इतिहादी और दाइश के खिलाफ इतिहाद के एक जिम्मेदार रुकन होने के नाते तुर्की शाम और इराक के साथ अपनी तवील सरहद को कंट्रोल करे। वजीर दिफा एश कार्टर ने मजीद कहा कि सदर ओबामा भी तुर्की के साथ उस बातचीत का हिस्सा रहे हैं जिसमें तुर्की से दाइश के खिलाफ मजीद इकदामात का मुतालबा किया गया है। एश कार्टर का ये भी कहना था कि उन्हें इतमाद है कि दाइश को बिलाखिर शिकस्त होगी और ये कि अमरीका की हिकमत अमली दुरुस्त है। ताहम उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि दाइश के खिलाफ ये जंग पेचीदा और मुश्किल है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹن نے گوانتانامو بے کے قیدیوں کی منتقلی کے منصوبے کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کارٹر نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں زور دیا کہ گوانتانامو بے کے قیدیوں کو منتقل کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کی جانب سے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔
I therefore want to complete a responsible, realistic and security focused plan for an alternative defense detention.
وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک دوسری آبادی کے لیے، اس آبادی کے لیے جو منتقلی کے اہل نہیں ہے، ایک متبادل جیل خانے کے لیے ایک ذمہ دارانہ، حقیقت پسندانہ اور محفوظ منصوبہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ کانگریس کے دونوں جانب سے اس منصوبے پر غور کے لیے دلچسپی اور خواہش پائی جاتی ہے۔ امریکی قانون کے تحت گوانتانامو بے کے قیدیوں کو منتقل کرنے کے حتمی فیصلے کا اختیار وزیر دفاع کے پاس ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ پینٹاگون کی ٹیمیں کیوبا میں واقع امریکی حراستی مرکز سے افراد کی منتقلی کے لیے امریکہ میں موزوں مقامات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ کارٹر نے کہا کہ اس وقت دو مقامات زیر غور ہیں، جن میں ریاست کینسس میں فورٹ لیون ورتھ کا فوجی قید خانہ اور جنوبی کیرولائنا میں چارلسٹن میں بحری تنصیب شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیگر مقامات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ 50 کے قریب قیدی دوسرے ممالک میں منتقلی کے اہل ہیں، مگر باقی قیدیوں کو جنگی حراست کے قانون کے تحت ہی رہنا ہوگا۔ کارٹر نے بتایا کہ باقی قیدیوں کو امریکہ میں کسی قید خانے میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گوانتانامو بے کو بند کیا جا سکے۔ محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے گزشتہ ہفتے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ فوجی اہلکار کئی فوجی اور سویلین مقامات کا یہ دیکھنے کے لیے جائزہ لیں گے کہ آیا وہ رحم دلانہ اور محفوظ انداز سے جنگی قیدیوں کے قانون کو لاگو کر سکیں گے یا نہیں۔ ترجمان نے کہا تھا کہ صرف ان مقامات کا جائزہ لیا جائے گا جو قیدیوں کو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی سطح پر رکھ سکیں۔ بینکاک میں پیر کے روز ہونے والے مہلک بم دھماکے کے بعد مقامی افراد اور سیاحوں کے تحفظ کی یقین دہانی کے نتیجے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم وائس آف امریکہ کے رون کاربن کی رپورٹ کے مطابق حکام نے مبینہ حملہ آور کی شناخت کے ساتھ اس معاملے میں کچھ پیش رفت کی ہے۔ تھائی لینڈ کے حکام نے جمعے کے روز دارالحکومت میں پولیس اور فوجی یونٹ کی تعیناتی کے ساتھ سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے اور سیاحوں میں مقبول سیاحتی مراکز پر گشت میں اضافہ کیا ہے۔ تاہم حکام نے تفتیش کے سلسلے میں تھوڑی بہت پیش رفت کی اطلاع دی ہے، جس کا مرکز وہ مدھم سا عکس ہے جس میں ممکنہ حملہ آور نظر آ رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ویڈیو میں ایک نوجوان بینچ کے نیچے ایک بیگ رکھ کر وہاں سے روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے فوراً بعد دھماکہ ہو گیا۔ پولیس نے اس شخص کا خاکہ بنا کر بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ اور آمد و رفت کے مرکزی مقامات پر چسپاں کیا۔ اس کے علاوہ پولیس نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے انٹرویو بھی کیا ہے، جس کی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ مبینہ حملہ آور وہاں پہنچا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ تاہم پولیس کو گزشتہ 4 روز کی تفتیش میں اس کے علاوہ مزید معلومات نہیں مل پائیں۔ غیر ملکی افراد میں سے کئی ایک ہی شکلیں اس خاکے سے ملتی جلتی تھیں۔ پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا، تاہم سب کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ 20 سے زیادہ ملکوں نے اپنے شہریوں کو بینکاک سفر سے متعلق خبردار کیا ہے۔ تھائی لینڈ کے سیاحتی شعبے کو بھی اس واقعے سے نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر چین جیسی کلیدی مارکیٹ کی جانب سے، کیونکہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی زیادہ تعداد چینی تھی اور اس حقیقت کو چینی زیر ابلاغ نے نمایاں طور پر پیش کیا۔ تھائی لینڈ کے سیاحتی شعبے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں چین کی جانب سے سیاحوں میں 100% اضافہ ہوا تھا اور 40 لاکھ لوگ وہاں آئے تھے اور $5.4 بلین خرچ کیے۔ ایشین ٹریلز کی چیف ایگزیکٹو آفیسر لورنٹ کنزیل کے مطابق چینی مارکیٹ اس مہلک حملے کے رد عمل میں سب سے زیادہ حساس ثابت ہوئی ہے۔ کنزیل کہتی ہیں کہ چند ایک منسوخیوں کے ساتھ ہوٹلز کی بکنگز تاحال اسی طرح ہیں، تاہم بینکاک میں چائنا ٹاؤن میں اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ منسوخیاں ہوئی ہیں۔ کنزیل کا مزید کہنا تھا کہ کرسمس کی چھٹیوں کے مصروف موسم میں لوگوں کی آمد و رفت تاحال غیر یقینی ہے۔ وہ کہتی ہیں اس وقت جو بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتی وہ یہ ہے کہ نئی بکنگ کے معاملے میں صورتحال واضح نہیں۔ یہ وقت بہت سے لوگوں کے لیے نئی بکنگ کا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایسے میں جب تھائی لینڈ میں آنے والے مہینے سیاحت کے سلسلے میں مصروف ترین مہینے شمار کیے جاتے ہیں، سیاحتی شعبے نے اعتماد میں اضافے کے لیے سڑکوں پر شوز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، خاص طور پر جنوبی کوریا، ہانگ کانگ، جاپان اور چین کے سیاحوں کے لیے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سری لنکا کے رنیل وکرما سنگھا نے جمعے کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا اور یوں وہ چوتھی مرتبہ اس منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ پیر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں عوام نے متنازع سابق صدر مہندا راجا پاسا کو مسترد کر دیا جو ملک کے وزیر اعظم کے طور پر اقتدار میں واپس آنا چاہتے تھے۔ سری لنکا میں صدر کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سب سے طاقتور ہے۔ وکرما سنگھا کی یونائٹیڈ نیشنل پارٹی اور راجا پاسکا کی سری لنکا فریڈم پارٹی نے پارلیمان میں مل کر کام کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ کولمبو میں وزیر اعظم وکرما سنگھا کی حلف برداری کی تقریب کو ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا گیا۔ آسٹریلیا شام میں داعش کے جنگجوؤں پر بمباری کی امریکی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت آسٹریلیا کی خارجہ پالیسی میں غیر معمولی تبدیلی کا اشارہ ہے اور سیاسی کشمکش کو جنم دے سکتی ہے۔ وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے جمعے کو کہا کہ ان کی حکومت کو پینٹاگون سے ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں آسٹریلیا سے کہا گیا ہے کہ وہ دبئی میں موجود اپنے 6 F/A-18 جنگجو طیارے شام میں بمباری کے لیے بھیجے۔ یہ جنگی طیارے گزشتہ سال اکتوبر سے شمالی عراق میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں، مگر آسٹریلیا شام فضائی کاروائیاں کرنے سے ہچکچاتا رہا ہے۔ اس کا موقف رہا ہے کہ شام کی جائز حکومت کی دعوت یا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے مضبوط قانونی جواز کے بغیر وہاں بمباری میں حصہ لینا غیر قانونی ہوگا۔ ایپٹ نے کہا کہ اس درخواست پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، تاہم امریکہ اس طرح کی درخواستیں اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اسے یقین دہانی نہ کروائی جائے کہ انہیں پورا کیا جائے گا۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے۔ ڈین بیلس کی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں۔ بیلس کی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جمع عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا۔
This is time of life, peak health. You're not going to see any change. So we did see change and that was surprising.
یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی۔ اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک۔ چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ڈوینڈن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے، محققین نے اس کا جائزہ لیا۔ 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں، گردوں، جگر، نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیلس کی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا، ان سے سیڑھیاں چڑھنے، سودا سلف اٹھانے، ایک میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی، اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے، جیسے کہ وہ کمزور تھے، ان میں توازن نہیں تھا، وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ بیلس کی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبا کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دی تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ تمام مطالعہ ایک جریدے پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کے نتائج سے بڑھاپے کے امراض کا نوجوانی میں پتہ چلانے اور ان کا تدارک کرنے میں مدد ملے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ سامین، آپ نے مشہور فلم سیریز بیٹ مین دیکھی ہوگی یا ضرور اس کے بارے میں سنا ہوگا جس میں ایک سپر ہیرو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور برائی سے لڑتا ہے لیکن کبھی مرتا نہیں ہے. لیکن سامعین, آج ہم آپ کو ایک حقیقی بیٹ مین کی کہانی سنائیں گے. امریکہ کے مشرقی شہر بالٹیمور میں رہنے والا ایک شخص جو افسانوی ہیرو بیٹ مین کا روپ اپنا کر ہسپتالوں اور خیراتی تقریبات میں ہزاروں بچوں کو محسوس کرتا تھا, کو بین الریاستی ہائی وے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے اتوار کی شام ٹکر مار کر ہلاک کر دیا. لیونارڈ رابنسن کی کہانی پیر کی دوپہر امریکہ کی علاقائی خبروں میں سامنے آئی اور شام تک اس 51 سالہ انسان دوست شخص کی کہانی امریکہ اور یورپ اور دیگر علاقوں میں پھیل گئی.
لینی رابنسن, who visited six children dressed as Batman. He was killed in a car accident over the weekend. He died when another vehicle hit his Batmobile along I-70 in western Maryland.
پولیس کا کہنا ہے کہ رابنسن پورے لوازمات کے ساتھ بیٹمین کا لباس پہنے مغربی ورجینیا میں ایک میلے میں شرکت کے بعد گھر جا رہے تھے جب ان کی خصوصی بیٹ موبائل کار میں خرابی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کا انجن چیک کرنے کے لیے اسے روکا. وہ اس وقت ہلاک ہو گئے جب وہ اپنی گاڑی کے انجن پر جھکے ہوئے تھے اور ایک گاڑی نے ان کی کار کو ٹکر مار دی. میلے کے ایک عہدیدار شیرن سمٹر ڈائر نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ میلے میں ڈے کیئر سینٹرز اور لائبریری کے دورے کے دوران رابنسن سینکڑوں بچوں سے ملے.
As a little boy dressed up as Batman, and he and I went to a hospital in Baltimore, and as we're walking through, we knew.
وہ ہمیشہ بچوں کو بتاتے تھے کہ وہ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں اور وہ کتنے اچھے ہیں. رابنسن 2012 میں اس وقت قومی توجہ کا مرکز بنے جب واشنگٹن کے قریب ایک پولیس افسر نے انہیں لائسنس پلیٹ کی خلاف ورزی کرنے پر روکا تو اس نے دیکھا کہ گاڑی میں سے بیٹ مین نکلا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت مزہ کا خیز تھا جس میں پولیس اہلکاروں نے ان کی تصویریں کھینچنے کی درخواست کی. رابنسن نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی. پولیس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر لگے کیمروں سے بنائی گئی اس واقعے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر بے پناہ مقبول ہوئی. رابنسن نے 2001 میں اپنے بیٹے کے سب سے پسندیدہ سپر ہیرو کے بہروپ میں ہسپتالوں کے دورے کرنا شروع کیے. ان کے والد نے کہا کہ وہ ہسپتالوں, سکولوں اور خیراتی تقریبات میں سالانہ 18 دورے کرتے تھے اور بچوں کو کھلونے اور آٹوگراف دیتے تھے, مگر ساتھ ہی بچوں کو برے رویے سے بھی منع کرتے تھے. وہ بالٹیمور میں ایک کامیاب کاروبار کے مالک تھے جسے انہوں نے ایک بڑی کمپنی کو فروخت کر دیا تھا اور پھر وہ اپنا زیادہ تر وقت اور پیسہ بچوں کے لیے صرف کرتے تھے. روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ سالانہ اپنی ذاتی آمدنی سے $25,000 بچوں کے لیے بیٹ مین سے متعلق تحائف پر خرچ کرتے تھے. ان کی ویب سائٹ کے مطابق ان کا مشن بیمار اور دائمی مریض بچوں کو بیٹ مین بن کر تفریح فراہم کرنا اور انہیں یہ بتانا تھا کہ امید ہمیشہ موجود ہوتی ہے چاہے بیماری کے ساتھ ان کی جنگ کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام یوتھ ٹائم کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آج کے اس پروگرام میں وائس آف امریکہ کے لیے زیٹیکا ہوگ کی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے وقت میں جب سیاسی اور سماجی سطح پر ہم جنس شادیوں پر بحث مباحثوں کا سلسلہ جاری ہے, امریکہ کے بوائے اسکاؤٹس کے لیے کیا صورتحال بن رہی ہے. امریکہ میں تقریباً 100,000 بوائے اسکاؤٹس یونٹس یا تنظیمیں ہیں اور ان میں سے 2/3 یونٹس ایسے ہیں جو مذہبی اداروں کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں. رپورٹ کے مطابق بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ نے ایسے ایڈلٹ لیڈر اور ملازمین پر پابندی ہٹا دی ہے جو ہم جنس پرست ہوں, لیکن ایسے بوائے اسکاؤٹس یونٹس جو مذہبی تنظیموں سے وابستہ ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی ہم جنس پرست کو یونٹ لیڈر, اسکاؤٹ ماسٹر یا کیمپ کونسلر کے طور پر کام کرنے سے روک سکتے ہیں. اس فیصلے کو بوائے اسکاؤٹس کی گرتی ہوئی تعداد کو بہتر بنانے اور ہم جنس شادیوں کے حامیوں کے ساتھ مقدمے بازی سے گریز اور مذہبی سرپرستوں کو مطمئن کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. رابرٹ گیٹس بوائز اسکاؤٹس آف امریکہ کے صدر ہیں.
For far too long, this issue has divided and distracted.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے نے ہمیں طویل عرصے سے پریشان کر رکھا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس مشترکہ متفقہ یقین کے پیچھے متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں کہ اسکاؤٹنگ ایک غیر معمولی طاقت ہے اور یہ اچھے کے لیے ہے. لیکن دوسری طرف بعض کرسچین تنظیموں نے اس فیصلے پر فوری رد عمل میں تنقید کی ہے.
Remember, it was just a few years ago that the Boy Scouts were forced to release.
Dr. Robert Jeffries, Dallas First Baptist Church کے سینئر پیسٹر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھیے کہ ابھی چند سال قبل ہی بوائے اسکاؤٹس کو 14,000 صفحات پر مبنی دستاویزات جاری کرنے پر مجبور کیا گیا تھا جو گمراہ کن فائلز تھیں, اور ان صفحات پر بوائے اسکاؤٹس پر ٹروپ لیڈرز کے جنسی حملوں کی تفصیلات موجود تھیں. چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس نے, جو عقائد پر بنیاد رکھنے والے بوائے اسکاؤٹس کا سب سے بڑا ادارہ ہے, ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مورمنز کی اسکاؤٹنگ کے ساتھ ایک صدی سے وابستگی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. بعض مذہبی گروپ اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ فیملیز اور ان کے نوجوان لڑکے متبادل اسکاؤٹ تنظیموں کی طرف توجہ دیں, لیکن بہت سے والدین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ٹیکسس میں 105 سال سے قائم یہ تنظیم صحیح کام کر رہی ہے.
You're taught to be honest, you're taught to be trustworthy, you're taught to be
Oliver Teaser, Eagle Scout parent hain. Unke alfaz mein aapko yahan sikhaya jata hai ki imandar aur qabile bharosa shakhs kaise banna hai. Aapko naram khu, dusron ka khayal rakhne wala banna sikhaya jata hai aur is sare amal mein tafreeq kahin maujood nahi hai. Boy Scouts ke liye nayi policy fil for nafizul amal hai. Asad Hasan, Voice of America, Washington.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں شہد کی جنگلی مکھیوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے, اور ایک نئے مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ کیڑے مار دواؤں میں سے ایک دوا انہیں نقصان پہنچا رہی ہے. یہ مکھیاں فصلوں کی افزائش اور ماحولیات کے لیے بے حد اہم ہیں. امریکہ اور یورپ میں ماحولیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ نیو نکوٹینوئڈز نامی ایک کیمیکل ان مکھیوں کی آبادی میں کمی کا باعث ہے. دنیا بھر میں اس نام کی دوائیں کیڑے مارنے کے لیے تواتر سے استعمال ہوتی ہیں, حتیٰ کہ کسان فصلوں کے لیے جو بیج استعمال کرتے ہیں ان پر ان دواؤں کی تہ چڑھی ہوتی ہے. اگرچہ ان دواؤں کا اثر فصلیں تباہ کرنے والے کیڑوں پر ہوتا ہے اور کھیت سے باہر ان کے اثرات نہیں ہوتے, مگر یہ پودوں میں بیج بنانے والے زردانے اور رس کو ضرور متاثر کرتی ہیں. چنانچہ مکھیاں جب زردانے پر بیٹھتی ہیں یا پودے سے رس حاصل کرتی ہیں تو ان پر ان دواؤں کا اثر ہو جاتا ہے, اور اس بارے میں اب تشویش ظاہر کی جانے لگی ہے. مجھے شبہ ہے کہ ہم نے شہد کی جنگلی مکھیوں میں کمی کے سلسلے میں کیڑے مار دواؤں کے اثرات کا غلط اندازہ لگایا ہے. یہ ہیں مے رونڈالف, جو سویڈن کی لرنڈ یونیورسٹی میں جریدے نیچر کی ایک نئی تحقیق میں شامل ہیں. انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنولا کے کھیت میں ان مکھیوں کا مشاہدہ کیا. ان کھیتوں میں سے نصف میں وہ بیج ڈالا گیا جس پر نیو نکوٹینوئڈز کی تہ چڑھی تھی, جبکہ نصف پر کوئی دوا استعمال نہیں کی گئی تھی. رنڈولف کہتی ہیں,
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't grow at all at the treated site.
سب سے زیادہ ڈرامائی اثر جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ شہد کی مکھیوں نے چھتے صرف ان مقامات پر لگائے جہاں دواؤں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا. ڈینس وین اینگلز ڈاپ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں حشرات کے ماہر ہیں, یعنی اینٹمولوجسٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس مطالعے سے ایک اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ نیو نکوٹینوئڈز نے بظاہر شہد کی مکھیوں کے چھتوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا, اور ضابطہ کار عام طور پر نئی کیڑے مار دواؤں کی منظوری دیتے وقت شہد کی مکھیوں پر اثرات کو مد نظر رکھتے ہیں. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان دواؤں پر پابندی لگا دینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا.
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers
بعض حالات میں نیو نکوٹینوئڈز محفوظ ترین دوائیں ہیں. ان پر پابندی لگانے کا مطلب ہے کہ آپ کسانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ادویات استعمال کریں جو ہو سکتا ہے اس سے بھی برے اثرات رکھتی ہوں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, تاکہ ایک فصل بچاتے بچاتے کسی جاندار کی افزائش کو نقصان نہ پہنچے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
21 अगस्त सन 2013 को शामी हुकूमत की फोर्सेस ने एक वहशियाना जुर्म का इर्तकाब किया। इन्होंने दमिश्क के नवाही इलाके गोतिया की शहरी आबादी पर सेरीन गैस के साथ हमला किया, जो आसाबी निज़ाम को मुतासिर करने वाला एक कीमियाई हथियार है। इस हमले में सैकड़ों छोटे बच्चों समेत 1,000 से ज्यादा शामी बाशिंदे हलाक हो गए और मजीद हजारों अफराद जख्मी हुए। इस कार्रवाई की फौरी तौर पर आलमी सतह पर मजम्मत की गई और अमरीकी फौजी हमलों का खतरा पैदा हो गया। नतीजतन शाम के सदर बशार अल असद को मुज़ाकरात की मेज पर लाया गया। बढ़ते हुए बैन अल-अक़वामी दबाव के साथ साथ कैरी लारोफ फ्रेमवर्क ने शाम को कीमियाई हथियारों के कन्वेंशन में शामिल होने और कीमियाई हथियारों के अपने ऐलान करदा जखीरों से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया। फिर इन हथियारों को बहरी जहाज़ों की मदद से शाम से बाहर ले जाया गया और तबाह कर दिया गया। ताहम किसी को भी 21 अगस्त सन 2013 को हजारों शामी बाशिंदों की खौफनाक हलाकतों का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। शाम के आम शहरियों के खिलाफ हमले, जिनमें अब ज़्यादातर क्लोरीन गैस इस्तेमाल की जा रही है, जारी रहे हैं और हेलीकॉप्टरों के जरिए बैरल बम गिराए जा चुके हैं। गोतिया पर हमले के लगभग 2 साल बाद 7 अगस्त को अक्वामे मुतहदा की सलामती कौंसिल ने मुतफक्का तौर पर एक करारदाद 2-2-3-5 मंजूर की, जिसमें शाम अरब जमहूरिया में उन अफराद, इदारों, ग्रुप्स या हुकूमतों की शनाख्त के लिए एक मुश्तरका तफ्तीशी तरीके की तश्कील पर जोर दिया गया है, जो क्लोरीन या किसी भी दूसरे जहरीले कीमियाई मादे समेत कीमियाई मादों के हथियारों के तौर पर इस्तेमाल के इर्तकाब करने, इसे मुनज्जम करने, सरपरस्ती करने या किसी भी अंदाज में इनमें मुलव्वस थे। ये तरीक़ेकार उस वक्त नाफिजुलअमल होगा जब कीमियाई हथियारों की रोकथाम से मुतालिक इदारे का हकायक की छानबीन करने वाला मिशन ये तायुन कर लेगा कि शाम में पेश आने वाले किसी मखसूस वाक़े में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल या मुमकिना इस्तेमाल हुआ था। इसका मकसद बिलाखिर किसी मुआवजे के लिए हकायक की कोई मुश्तरका बैन अल-अक़वामी बुनियाद की तश्कील देना है। अक़वामे मुतहदा के लिए अमरीका की मुस्तकिल मंदूब समांथा पावर ने कहा कि जब तक हमने आज की करारदाद मंजूर नहीं की थी, इस तायुन के लिए कि ऐसे हमलों में कौन मुलव्वस था, किसी वाज़े अगले इकदाम का कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं था। हत्ता के जिम्मेदार फरीकों की निशानदेही से मुतालिक वाज़े इशारे भी मौजूद थे, तब भी तफ्तीशकारों के पास इनकी जानिब अंगुश्त नुमाई का कोई अख्तियार नहीं था और इसी वजह से शाम में किसी सजा से खुली बरियत के पहले से मौजूद एहसास को मजीद तकवीत मिली। समांथा पावर ने कहा कि वो लोग जिनका ख्याल है कि कीमियाई हथियारों के हमलों के जिम्मेदार और इनमें मुलव्वस तमाम दूसरों के लिए इस्तिस्ना हमेशा बरकरार रहेगा, यानी वो अफराद जिन्होंने कीमियाई हमलों का हुक्म दिया था, जिन्होंने हथियारों में कीमियाई मादे भरे थे, जिन्होंने कीमियाई बम गिराए थे, वो आज उन तमाम कसूरवारों पर नज़र डालें जो खुद को इन कार्रवाइयों का जवाब देने पर मजबूर पा रहे हैं, जिनका इर्तकाब उन्होंने बरसों पहले या हत्ता के अशरों पहले किया था। इन्होंने मजीद कहा कि मुश्तरका तफ्तीशी तरीके के जरिए इकट्ठे किए गए शवाहिद न सिर्फ इस बारे में एक रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद रहेंगे कि क्या कुछ किया गया है, बल्कि ये भी कि किसने ये किया है।
अभी आपने इदारिया सुना, जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जमानी की गई। अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC 20237 USA। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं। पता है www.voanews.com/editorial।
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے تمر عباس جعفری اور پروڈیوسر تھے ویٹو میر. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد